میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنۃ الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطار کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ انسانوں اور جنات کے رسول حضرت سیدتنا آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایات حصہ اول صفحہ نمبر 197 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ واقدی قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عید کے موقع پر ہمارے پاس خرچ وغیرہ کرنے کے لیے کچھ رقم بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بڑی تنگ دستی غربت کے دن تھے۔ ان دنوں یحییٰ بن خالد برمکی حاکم تھا، عید قریب آ رہی تھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک خادمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ عید بالکل قریب ہے اور گھر میں کچھ بھی خرچہ وغیرہ نہیں ہے، آپ کوئی ترکیب کیجئے تاکہ گھر والے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنی حالت زار کو بیان کیا، اپنی کیفیت کو بیان کیا کہ عید بالکل قریب ہے اور ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ اس نے فوراً مجھے ایک مہر بند یعنی مہر لگا کر بند کی ہوئی تھیلی دی جس میں 1200 درہم تھے، 1200 چاندی کے سکے۔ میں انہیں لے کر گھر آیا اور وہ تھیلی گھر والوں کے حوالے کر دی، اور اس سے گھر والوں کو کچھ تسلی ہوئی کہ چلو عید اچھی گزر جائے گی۔ ابھی ہم نے اس تھیلی کو کھولا بھی نہیں تھا کہ میرا ایک دوست جس کا تعلق سادات گھرانے سے تھا، اس نے آ کر کے مجھے کہا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور عید بھی قریب ہے، گھر میں خرچہ وغیرہ بالکل نہیں ہے، اگر ہو سکے تو مجھے کچھ رقم بطور قرض دے دیجئے۔ میں اپنی زوجہ کے پاس آیا اور سے کہنے لگا کہ ہم آدھی رقم اس سید زادے کو قرض دے دیتے ہیں اور باقی آدھی رقم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ سن کر میری زوجہ نے کہا کہ جب آپ اپنے تاجر دوست کے پاس اپنی حاجت مندی کا سوال لے کر گئے تو اس نے آپ کو 1200 درہم کی تھیلی عطا کی تھی اور اب جبکہ آپ کے پاس جو عالم کے مالک و مختار سید ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شہزادہ اپنی حاجت لے کر آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو آدھی رقم دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا عشق اس بات کو گوارا کرتا ہے؟ جائیے یہ ساری رقم اس سید زادے کے قدموں پہ نچھاور کر دیجئے۔ اپنی زوجہ سے یہ محبت بھرا کلام سن کر یہ فرماتے ہیں، میں نے وہ ساری رقم اپنے دوست کو دے دی اور وہ دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ سید زادہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس میرا وہی تاجر دوست آیا اور اس سے کہا، آج کل بہت تنگ دستی کا شکار ہوں، مجھے کچھ رقم ادھار دے دو۔ یہ سن کر اس سید زادے نے وہ رقم کی تھیلی جو ان کے پاس تھی تاجر دوست کو دے دی۔ جب میرے اس تاجر دوست نے وہ تھیلی دیکھی تو فوراً پہچان گیا اور میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، جو رقم تم کو میں نے دی تھی، جو رقم تم مجھ سے لے کر آئے تھے، وہ رقم کہاں ہے؟ میں نے اسے تمام واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگا، اتفاق سے وہی سید زادہ میرا بھی دوست ہے، میرے پاس صرف یہی 1200 درہم تھے جو میں نے آپ کو دے دیے، آپ نے اس سید زادے کو دے دیے اور اس نے وہ مجھے دے دیے۔ اس طرح ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دی اور دوسرے کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی کو قربان کیا۔ ہمارے اس واقعے کی خبر کسی طرح حاکم وقت یحییٰ بن خالد برمکی کو پہنچ گئی، اس نے فوراً اپنا قاصد بھیجا جس نے میرے پاس آ کر بادشاہ کا پیغام دیا ہے کہ میں اپنی کچھ مصروفیت کی بنا پر آپ کی طرف سے غافل رہا اور مجھے آپ کے حالات کے بارے میں علم نہ ہو سکا، اب میں اپنے اس غلام کے ہاتھ 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے بھیج رہا ہوں، ان میں سے 2,000 آپ کے لیے، 2,000 آپ کے تاجر دوست کے لیے اور 2,000 اس سید زادے کے لیے ہیں، اور باقی 4,000 دینار تمہاری عظیم اور سعادت مند بیوی کے لیے ہیں کیونکہ وہ تم سب سے زیادہ افضل اور عشق رسول کی پیکر ہے۔ تیری نسل ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سینے میں سادات کرام کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ جو عید سعید کے موقع پر بھی حاجت مند سادات کرام کو نہیں بھولے اور اپنی ذات کے لیے تو تنگ دستی بھی ہنسی خوشی برداشت کر لی، مگر قربان جائیے کہ رضائے الہی اور خوشنودی مصطفیٰ کو حاصل کرنے کے لیے سارے سیدوں کے سردار، ساری کائنات کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و شرافت حاصل ہونے کے سبب سادات کرام کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، حتیٰ کہ اپنی خوشیاں اور اپنے حصے کی رقم بھی ان کے قدموں پر نثار کر دیا کرتے تھے۔ اور یوں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کے حقدار قرار پاتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ والوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دل میں سادات کرام کی محبت اور الفت کو بسائیں، ان کی شان و عظمت کو پہچانیں، سادات کا سہارا بنیں اور حاجت مند سادات کرام کی خیر خواہی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ بیان کردہ حکایت سے ہمیں ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ جو لوگ سادات کہلاتے ہیں، ہمیں ان سے سید ہونے کا ثبوت مانگنے کی بجائے انہیں سید تسلیم کر کے دل و جان سے ان کی تعظیم اور حسب حیثیت حسب استطاعت ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ چنانچہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ سے سوال ہوا کہ اگر کسی کے پاس سید ہونے کا ثبوت نہ ہو تو کیا اس کی بھی تعظیم کی جائے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعظیم کے لیے نہ یقین درکار ہے اور نہ ہی کسی خاص سند کی حاجت ہے، لہذا جو لوگ سادات کہلاتے ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کے حسب و نسب کی تحقیق میں پڑنے کی حاجت نہیں اور نہ ہی ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے سادات کرام سے سید ہونے کی سند طلب کرنے اور نہ ملنے پر برا بھلا کہنے والے شخص کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلاتے ہیں، سید کہلائے جاتے ہیں، ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ہم ان کی تعظیم کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ ہمیں انویسٹیگیشن کی حاجت نہیں ہے، تحقیق کی حاجت نہیں ہے، تفتیش کی حاجت نہیں ہے اور نہ ہی سیادت کی سند مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور زبردستی سند دکھانے پر مجبور کرنا، دکھاؤ سند، دکھاؤ ثبوت، دکھاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تم سید ہو، اور اگر وہ نہ دکھا سکے تو برا بھلا کہنا۔ فرمایا یہ ہرگز جائز نہیں۔ لوگ اپنے نسب پر امین ہیں، ہاں جس کے بارے میں ہمیں خوب تحقیق سے یہ معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے تو پھر ہم اس کی تعظیم نہیں کریں گے اور نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوگا کہ نہ واقفوں کو اس کے فریب یعنی دھوکے سے مطلع کر دیا جائے، بتا دیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ارشاد گرامی جو آپ نے سنا، اس میں ان نادانوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول موجود ہیں کہ جن کا سادات کرام کی تعظیم و توقیر اور ادب بجا لانے یا ان حضرات کی حاجت روائی کرنے کا اس وقت تک ذہن نہیں بن پاتا جب تک سادات کرام اپنے نسب پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکیں یا سند نہ دکھا سکیں۔ ایسوں کو ڈر جانا چاہیے اور ان کو اس بری عادت سے باز آ جانا چاہیے کہ اگر نانا حسنین تاجدار حرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات پر روٹھ گئے اور بروز قیامت ان سے ان کے مسلمان ہونے کا اگر ثبوت طلب کر لیا، حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم مسلمان ہو، تو پھر یاد رکھیے اس وقت سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے اس بارے میں ایک عبرت اور نصیحت کے مدنی پھولوں سے مزین ایک فکر انگیز حکایت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب مکاشفت القلوب صفحہ نمبر 471 پر ہے کہ سادات کے کھاتے پیتے گھرانوں میں سے ایک گھر میں سید زادیاں رہتی تھیں. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا اور وہ کم سن جانے یتیم اور فقر و فاقہ کا شکار ہو گئی. یہاں تک کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیا. وطن چھوڑ کر کسی شہر کی ویران مسجد میں ٹھہر گئیں. ان کی ماں نے انہیں وہیں پر بٹھایا اور خود کھانا لینے کے لیے باہر نکل گئی. چنانچہ وہ شہر کے ایک امیر شخص کے پاس پہنچی جو مسلمان تھا. اس نے اسے اپنی ساری آبیتی سنائی مگر وہ نہیں مانا اور کہنے لگا کہ تم ایسے گواہ لاؤ جو تمہارے بیان کی تصدیق کرے. جب تمہاری تصدیق ہو جائے گی گواہ تمہاری حاجت کی گواہی دے دیں گے تب میں تمہاری امداد کروں گا. وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ میں غریب الوطنی کی عالم میں ہوں، بے وطن ہوں، گواہ کہاں سے لے کر آؤں. پھر وہ ایک غیر مسلم کے پاس آئی اور اسے اپنی ساری کہانی سنائی. چنانچہ اس نے سیدزادی کی باتوں کو صحیح سمجھ کر اپنے یہاں کی ایک عورت کو بھیجا کہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو میرے گھر پہنچا دو. اس شخص نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہ کی. جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر حمد کا جھنڈا باندھا ہے اور ایک عظیم الشان محل کے قریب کھڑے ہیں. اس امیر نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان مرد کے لیے ہے. امیر نے کہا، میں خدا عز و جل کو ایک ماننے والا ہوں، مسلمان ہوں. یہ سن کر حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، تم اس بات کے گواہ لے کر آؤ کہ واقعی تم مسلمان ہو. وہ بہت پریشان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی کہ جس سے اس نے گواہ مانگے تھے. یہ سنتے ہی اسے غموں نے آ گھیرا. وہ اس سیدہ عورت اور ان کی بچیوں کی تلاش میں نکل پڑا. تلاش کرتے کرتے اس غیر مسلم کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا کہ سید زادی اور ان کی بچیوں کو مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو. مگر اس نے انکار کر دیا اور وہ بولا، میں نے ان کے سبب عظیم برکتیں پائی ہیں، بڑی سعادتیں حاصل کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا ہے. امیر نے کہا، مجھ سے 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو. لیکن اس نے پھر انکار کر دیا. تب اس امیر کے دل میں اسے یعنی سید زادی کو تنگ کرنے کا خیال آیا. وہ غیر مسلم اس کی بری نیت دیکھ کر بولا، جنہیں تم لینے آئے ہو میں ان کا تم سے زیادہ حقدار ہوں. تو نے خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ محل میرے لیے بنایا گیا ہے، کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے؟ خدا کی قسم، جب یہ سادات میرے گھر میں آئے ہم سوئے اس وقت تھے جب ہم اسلام قبول کر چکے تھے. میں نے بھی تیری طرح خواب میں رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا سید زادی اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ محل تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے. اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان امیر یہ بات سننے کے بعد واپس لوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس مایوسی کے ساتھ واپس ہوا ہوگا. کہ سادات کرام کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور ان کی خدمت بجا لانا کیسا مبارک عمل ہے کہ اولاد رسول کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالی نے ایک غیر مسلم کو نہ صرف دولت ایمان بلکہ جنتی محل سے بھی سرفراز فرما دیا. اب ذرا سوچئے کہ جب غیر مسلم سادات کرام کی تعظیم کرے، ان کی عزت کرے، ان کی خیر خواہی کے سبب نور اسلام سے فیض یاب ہو کر جنتی محل کا حقدار قرار پائے، تو جو مسلمان ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا اور خوش دلی کے ساتھ ان کی حاجت روائی کی سعادت پائے گا، تو اس خوش نصیب کو رب کائنات کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سادات کرام کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں، اور عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل کا مطالعہ کرنے کی عادت بنائیں۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے کتب و رسائل کے مطالعے کی برکت سے کثیر علم دین حاصل ہوتا ہے، بالخصوص امیر اہل سنت کے لکھے ہوئے مختلف موضوعات پر رسائل بہت آسان انداز میں اور انتہائی کم صفحات پر مشتمل ہونے کے باوجود پڑھنے والے کو بہت قیمتی معلومات سے مالا مال کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے محبوب ہوتی ہے۔ مثلا محبوب کے گھر، اس کے در و دیوار، محبوب کے گلی کوچے، اس کی آل اولاد، ان سب سے انسان عقیدت و محبت کا تعلق رکھتا ہے۔ پھر ذرا سوچئے کہ جو عشق نبی میں گم ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل بیت رضوان سے، سید زادوں سے محبت کیوں نہ رکھے گا؟ کہ ان حضرات سے محبت رکھنے کا مطالبہ تو قرآن کریم ہم سے فرما رہا ہے، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قربا سے مراد سادات کرام اور اہل بیت عظام ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اہل بیت اطہار اور سادات کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ ان سے محبت رکھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل و مناقب احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برکات کو بیان کیا ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے، سادات کرام سے محبت رکھنے کی صورت میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں، سادات کرام کی خدمت کریں، ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے خود بیان فرمایا ہے، حضور سراپا نور تمام نبیوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اسے اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اس کا صلہ یعنی بدلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ آل رسول یعنی سید زادوں کے ساتھ محبت و حسن سلوک کرنا اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین ایسے عاشق رسول تھے کہ جن کی ہر ہر ادا سے ادب و تعظیم کا ظہور ہوتا تھا، عشق رسول جن کا قیمتی سرمایہ اور آل رسول کی محبت ان کے لیے روحانی آکسیجن کی حیثیت رکھتی تھی، جن کی پوری زندگی عشق رسول کے جام پیتے پلاتے اور آل رسول کا ادب اور ان کی خدمت بجا لاتے ہوئے گزری۔ آئیے بطور ترغیب بزرگوں کے چند قابل رشک واقعات سنتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یمن سے کچھ عمدہ کپڑے آئے تو آپ نے وہ کپڑے مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دیے. لوگ ان کپڑوں کو پہن کر بہت خوشی محسوس کر رہے تھے. آپ ممبر رسول اور قبر انور کے درمیان تشریف فرما تھے. لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے, آپ کو سلام کرتے اور دعائیں دیتے. اچانک آپ کے سامنے شہزادی کونین کے کاشانہ اقدس سے حسنین کریمین یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما باہر تشریف لائے, کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسجد نبوی کے صحن میں ہی تھا. دونوں شہزادوں کے جسموں پر ان عمدہ کپڑوں میں سے کوئی عمدہ کپڑا نہیں تھا. جیسے ہی آپ نے شہزادوں کو دیکھا تو آپ کے تیور آپ کے انداز تبدیل ہو گئے, ماتھے پر بل پڑ گئے. آپ نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم میں نے تم لوگوں کو جو قیمتی کپڑے پہنائے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے ذرہ بھر بھی خوشی نہیں ہوئی. کیونکہ یہ سن کر سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے, حضور ایسی کیا بات ہو گئی ہے, ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا, یہ بات میں ان دونوں شہزادوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان اس حالت میں چل رہے ہیں کہ ان دونوں نے ان قیمتی کپڑوں میں سے کوئی کپڑا بھی نہیں پہنا. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فوراً حاکم یمن کو خط لکھا کہ جلد از جلد امام حسن اور امام حسین کے لیے دو بہترین اور قیمتی لباس تیار کروا کر بھیجو. حاکم یمن نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور دو لباس تیار کروا کر بھیج دیے. آپ نے حسنین کریمین کو وہ جوڑے پہنائے اور خوش ہو کر ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم جب تک ان دونوں شہزادوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے مجھے دوسروں کے پہننے کی کوئی خوشی نہیں تھی. ایک روایت میں یوں ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو کپڑے پہنا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں خوش ہو گیا ہوں. کیا بات رضا اس جمنی شان کرم کی, کیا بات رضا اس جمنی شان کرم کی, زہرا ہے گلی جس میں حسین حیات اعلی حضرت میں ہے. جناب سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک کم عمر صاحبزادے خانہ داری یعنی گھر کے کام کاج میں امداد کے لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کاشانہ اقدس میں ملازم ہوئے. بعد میں معلوم ہوا یہ تو سید زادے ہیں, لہذا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھر والوں کو تاکید فرما دی کہ اس صاحب زادے سے خبردار, کوئی کام نہ لیا جائے کہ محبوب زادے ہیں, یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ہیں, ان سے خدمت نہیں لینی بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے. لہذا کھانا وغیرہ اور جس شے کی جس چیز کی ضرورت ہو ان کی خدمت میں حاضر کی جائے. جس تنخواہ جس سیلری کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتا رہے. چنانچہ حسب الارشاد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کے مطابق حکم کی تعمیل ہوتی رہی. کچھ عرصے بعد وہ صاحبزادے خود ہی تشریف لے گئے. جو ہے اللہ کا ولی بے شک عاشق صادق نبی دامت برکات القدسیہ کا مبارک انداز ہے کہ آپ جب بھی کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں، ایک ایک عطا فرماتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں آپ کو یہ علم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ سید زیادہ ہے، آپ اسے وہ چیز دگنی عطا فرماتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کھجور مدینہ آپ تقسیم فرما رہے ہیں، سب کو ایک ایک تقسیم فرما رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، لیکن جب معلوم ہوگا کہ یہ سید زیادہ ہے تو اس سید زادے کو دو عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے شیخ طریقت امیر سنت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک اور محبت بھرا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، کامل مسلمان ہونے کے لیے محبت رسول کا ہونا اس قدر لازم و ضروری ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم سادات کرام سے محبت اور عقیدت رکھیں، کیونکہ جو سادات کرام کی توہین اور گستاخی کرے گا، ان سے دشمنی رکھے گا، یا کسی بھی طریقے سے ان کی بے ادبی کرے، تو یقیناً ایسا شخص اپنے اس محبت رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے، اور وہ اپنے اس عمل سے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے جد امجد میٹھے میٹھے مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرتا ہے اور انہیں اذیت پہنچاتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ دن ہو یا رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتا رہے، اور سادات و اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت رکھے، وگرنہ خواب میں زیارت کا دروازہ اس پر بند رہے گا، کیونکہ یہ نفوس قدسیہ تمام لوگوں کے سردار ہیں. یہ جن سے ناراض ہوتے ہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سادات کرام کی تعظیم یعنی رسپیکٹ فرض ہے اور ان کی توہین حرام ہے، بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا، جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی میر یعنی سید کو میروا تحقیر کی وجہ سے کہے گا، حقارت کی وجہ سے کہے گا، تو کافر ہے. آئیے ضمن میں ایک سبق آموز حکایت سماعت فرمائیے، اور سادات کرام کی ناراضی اور بے ادبی اور ناراضی مصطفیٰ سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کیجئے. سیدی عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سید شریف نے حضرت خطاب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں بیان کیا کہ کاشف البحیرہ نے ایک سید صاحب کو مارا، تو اسے اسی رات میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رخ انور پھیر لیا. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کیا گناہ ہے؟ فرمایا، تو مجھے مارتا ہے حالانکہ میں قیامت کے دن تیرا شفیع ہوں، تیری شفاعت کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. آپ مدنی چینل کے ناظرین اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ کیا تو مجھے مارتا ہے، میں تیرا شفیع ہوں، تیری شفاعت کرنے والا ہوں. تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہو. ارشاد فرمایا، تو نے میری اولاد کو کیا نہیں مارا؟ اس نے عرض کی، جی ہاں. فرمایا، تیری ضرب یعنی تیری مار میری ہی کلائی پر لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک کلائی نکال کر دکھائی جس پر ورم آ چکا تھا، جیسے کہ شہد کی مکھی نے ڈنک مارا ہو. ہم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں.
محفوظ صدا رکھنا شاہ، بے ادبوں سے شاہ، بے ادبوں سے شاہ، بے ادبوں سے. محفوظ صدا رکھنا شاہ، بے ادبوں سے، بے ادبوں سے. اور مجھ سے نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. الحمدللہ علی منہ و کرمہ، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں حضور کی محبت بھی سکھا رہا ہے، حضور کا ادب بھی سکھا رہا ہے، حضور کی سنتیں بھی سکھا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سادات کرام کا ادب بھی سکھا رہا ہے. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سادات کرام کا ادب کرتے رہیں گے، اور سادات کرام کا ادب کرتے رہیں گے، اللہ کی رضا مقصود ہوئی تو دین و دنیا کی برکتیں بھی حاصل کرتے رہیں گے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.